أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روش تحلیل سیاسی کی نوی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں. روش تحلیل سیاسی نائب امام حضرت آیت اللہ علیہ وسلم امام خامنئی کی کتاب ہے جس کو ہم ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. رہبر معظم کی زندگی اور آپ کی شخصیت اور آپ کا مطالعہ اور دقیق مطالعہ جو طرح کے تمام جوانب اور پہلوؤں اور ابعاد اور گوشوں پر محیط ہے. طرح کی وہ شخصیت ہے جو دو صدیوں پر 19ویں 20ویں اور 21ویں صدی پر محیط ہے, جس نے در حقیقت اس سیاست کو بھی دیکھا ہے کہ جہاں سے استعماریت شروع ہو رہی ہے, دنیا میں قتل و غارت اور کے سارے سلسلے شروع ہو رہے ہیں, پھر امام خمینی کی تحریک, انقلاب کی کامیابی, انقلاب کو دبانے کے لیے دنیا بھر کا جمع ہونا, اور پھر اس کے بعد انقلاب کی کامیابی 40 سال, اور دنیا میں اس کی بات کو مانا جانا, اس کی سیاست کا ڈنکا در حقیقت آج سامنے آ رہا ہے, اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے اس انقلاب کی, اور پھر اس کی تمام جوانب پر, تمام پہلوؤں اور آباد پر نگاہ. یہ وہ عظیم شخصیت ہے, واقعی سلام پیش کرنا چاہیے. میں نے جتنی بھی کتابیں رہبر کی دیکھی ہیں اس میں جو اجتماعی نگاہ ہے, سیاسی اور معاشرتی نگاہ ہے, واقعی بہت گہری اور نافذ نگاہ ہے, بہت گہری اور دقت گہری اور بہت دقت کے ساتھ جو ہے وہ آپ یوں کہوں کہ مطالعہ کرتے ہیں. حتیٰ کوفی عنان اور بڑے بڑے سیاستدان جو مختلف ممالک تعلق رکھتے تھے, وہ جب رہبر معظم سے ملنے آئے تو کہا کہ مجھے اپنے ملک کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی جس شخص کو ہے, اتنا دقیق مطالعہ اس شخص کا, اور لگتا ہے کہ ایسے اس نے کئی ڈاکٹریٹ کیے ہیں, پی ایچ ڈیز کیے ہیں اس نے سیاست کے میدان میں, حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دقیق مطالعہ, دیکھیے ایک مکتب اہل بیت کا عالم انسان ایسا ہوتا ہے. ویسے پیرز ڈو کیار یا دوسرے افراد جو بڑے بڑے سیاستدان وزرا خارجہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم طفلی مکتب ہیں اس کے سامنے, ہم نے جو اتنے ڈاکٹریٹ کی ہوئی دو تین دن, ہمیں لگتا ہے کہ اصل یہ جو زاویہ بیان کر رہا ہے, یہ جو بات بیان کر رہا ہے, یہ عجیب ہے. یہ کتاب جو ہے رہبر معظم کے بیانات پر مشتمل ہے جو مختلف سالوں میں تھی, اس کو کمپائل کیا گیا, تدوین کی گئی, اور اس کو پھر فہرست وار اس کو پیش کیا گیا ہے. ہم اس کی مقدماتی گفتگو میں ہیں. مقدمات میں ہم نے کہا چونکہ آج نبی گفتگو ہے, لہذا ہم ہر دفعہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 7 مقدمات ہیں. 7 میں سے جو تیسرا مقدمہ, تیسرا پوائنٹ ہے, اس میں 5 مزید سب پوائنٹ تھے, اور اس کا آج آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. جو تیسرا نقطہ ہے ان 7 مقدمات میں سے, وہ یہ ہے کہ اپنی دینی, مذہبی اور تاریخی آگاہی اور شعور اور علم کو زیادہ کریں. ان میں پہلا یہ تھا کہ اب قرآن اور روایات اور احادیث اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنی دینی معرفت میں گہرائی اور مضبوطی پیدا کریں. دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اپنی ہم عصر تاریخ یعنی تاریخ معاصر کو جو ہے اس کو اسٹڈی کریں, اور پھر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں چوتھا نقطہ یہ تھا کہ مغرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں. اور اس تیسرے پوائنٹ کا آخری نقطہ سب پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھے آثار کا مطالعہ. ابھی میں بتاؤں گا آثار کے, اچھے آثار کا مطالعہ اور باتجربہ اور ذمہ دار افراد سے گفتگو. توجہ کیجیے گا, اچھے آثار سے کیا مراد ہے؟ اچھے آثار سے مراد یہ ہے کہ اچھی گفتگو, اچھی کتاب, اچھا کوئی انالائز, اچھا کوئی ٹی وی ٹاک شو کہ جو واقعاً علم افزا ہو, زاویے کو واہ اور کھولنے کا سبب بنے, دریچے کھلیں. وہ افراد جن کا علم شستہ رفتہ ہے, جو مغرض نہیں ہیں, جو مغرب زدہ نہیں ہیں, جو نوکر نہیں ہیں, جو کسی کی اترن نہیں استعمال کرتے, نہ فکر لحاظ سے, نہ غذا میں, نہ زندگی میں, نہ سیاست میں, نہ طب میں, کسی کی اترن استعمال نہیں کرتے, وہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتے. شیر اپنے شکار خود کرتا ہے, وہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا. تو اچھے لوگ کون ہیں, اچھے آثار کون ہیں؟ جو اس صفت کے مالک ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے, منو چالیس کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ کہا کہ جس کا علم جس کی باتیں تمہارے علم میں اضافہ کریں, جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلائے, جس کا عمل تم میں شوق دلائے آخرت کے لیے عمل کرنے کا. ہو علم ہو, یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آثار خوب اچھے آثار، اچھے آثار، اچھی شخصیت سے مطالعہ، رہنمائی، اس کے ساتھ اپنے روابط و تعلقات اور ارتباطات کو بڑھانا، اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کتاب، دوست، تحقیق، انالائز، تحلیل گر، مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، مختلف ٹی وی ٹاک شو ہو سکتے ہیں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ویب سائٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی فکر کو کھولے، خوب نہ کھولے تو قرآن بھی انسان کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات انسان پڑھتا ہے اس کی گمراہی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے تھے منافقین رسول اللہ کی زندگی میں، آپ کے اصحاب میں بہت سے منافقین تھے نہیں تھے جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ کے اصحاب تھے، منافق تھے، تو یہ منافق جو تھے یہ قرآن پڑھتے تھے اور گمراہ ہوتے تھے، لیکن کچھ ان منافقوں کے علاوہ مسلمانوں کی تعداد تھی جو قرآن پڑھتی تھی اور ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا، کچھ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں، کچھ گمراہ ہوتے ہیں، تو کچھ جو ہیں جن کے لیے علم جو ہے وہ ہدایت کا سبب بنتا ہے، کچھ کے لیے جو ہے وہ گمراہی کا سبب بنتا ہے. تو رہبر کہتے ہیں کہ اس بے بصیرتی کا علاج کرنا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہو بے بصیرتی ہے، بے بصیرت انسان یعنی جس کے پاس ایسا جیسے اندھا ہو جائے انسان. خوب جیسے آپ ابھی ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے، آ سکے جائیں آپ ڈرتے ڈرتے جائیں گے، گر نہ جاؤں، ٹکرا نہ جاؤں، ٹوٹ نہ جاؤں، کوئی چیز ٹوٹ نہیں جائے، میں گر نہ جاؤں، کوئی چیز مجھ سے آ کے نہ لگ جائے. بے بصیرت انسان اندھا ہوتا ہے، ایسا اصل اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کی بات سننی ہے، سیاست کے لیے کس کے پاس جانا ہے، اقتصاد کے لیے کس کے پاس جانا ہے، اخلاق کے لیے کس کے پاس جانا ہے، کچھ نہیں پتہ. بے بصیرت انسان ہے، یعنی اس کے پاس عقل تو ہوتی ہے لیکن روشنائی نہیں ہوتی. گاڑی تو ہے جس کو ہیڈ لائٹ نہ ہو، وہ گاڑی اندھیرے میں جائے گی کیا ہوگا، ٹکرائے گی، کھڈے میں گرے گی، کھائی میں گرے گی. بے بصیرت انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ آپ حضرت علی کے زمانے میں دیکھتے ہیں، بے بصیرت انسان تھے وہ، بے بصیرت انسان تھے جو جن کو کہا تھا کہ گھاٹی پہ کھڑے رہو. بصیرت ہوتی تو رسول اللہ کے حکم کی پیروی کرتے اور تحکم ثانوی وہاں سے نہ ہلتے. رسول اللہ کا تحکم ثانوی تم نے ہلنا نہیں ہے، جب دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے. یہ بے بصیرت صحابہ جو تھے، یہ مال غنیمت کے شوق میں کہ چند تلواریں اور چند کپڑے اور چند جوتے اور چند ڈھالیں اور چند گھوڑے ان کو مل جائیں، یہ بے بصیرت ہی تھی. اس بے بصیرتی کا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. خوب جب بے بصیرت ہوتا ہے تو انسان کو دنیا کا مال نظر آتا ہے، جب دنیا کا مال نظر آئے گا اس کے پیچھے جائے گا، اپنی پوزیشن کو، اپنی وظیفے کو، اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دے گا، جس کا نتیجہ پورے مسلمانوں کو در حقیقت بھگتنا پڑا. بے بصیرت یعنی جو صرف دنیا کے پیچھے ہے، اس کو آخرت نظر نہیں آ رہی ہے. بے بصیرت اس کو کچھ سجھا ہی نہیں دے رہا کہ اسے کرنا کیا ہے. اس بے بصیرت کا علاج جو ہے وہ ہونا چاہیے. رسول اللہ کے دور میں بھی ایسے تھے، امام علی کے دور میں بھی ایسے تھے، امام علی کے ساتھ تھے، لیکن کیا بے بصیرت تھے؟ خوارج کون تھے؟ بے بصیرت تھے. اصل معاویہ بن سفیان نے جنگ کر رہے ہیں، یہ بے بصیرت ہی کی علامت ہے کہ ایک طرف کہہ رہے حق ہے، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. عمار تم کو ایک باغی، بغاوت کرنے والا گروہ قتل کرے گا، اصل واضح طور پر موجود ہے. یہ بے بصیرتی لوگوں کی کہ جو علی کے مقابلے میں آ رہے ہیں، یہ بے بصیرتی تھی، یہ اندھا پن تھا عقل کا، یہ عقل کا نابینا ہونا تھا کہ علی نظر نہیں آ رہا. علی یعنی حق نظر نہیں آ رہا، علی یعنی صراط مستقیم نظر نہیں آ رہا. توجہ کیجئے گا، عمار قتل ہو رہے ہیں، صحابہ کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، چونکہ شخصیت پرستی تھی، چونکہ حق سے دور تھے، بے بصیرت لوگ تھے. اس بے بصیرت کا علاج جو رہبر کہتے ہیں کہ آثار خوب، اچھے آثار کو پڑھیں، اچھی کتاب، اچھی شخصیت، اچھا مطالعہ جو فکروں کے دریچوں کو کھولے، افق کو کھولے، واضح کرے کہ پتہ چلے. آپ اندھیرے میں، آپ کی جناب صبح ہوئی نہیں ہوئی، سورج نکلا نہیں نکلا، اندھیرے میں جب آپ پردہ ہٹائیں گے، کھڑکی کھولیں گے، دریچہ کھولیں گے، تو پتہ چلے گا کہ دن ہو گیا ہے اور روز روشن جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد ان میں تأمل، ان میں غور و فکر، ان میں انالائز، ان کی تہ میں اترنا. ہمیں تو کہا نہیں نہیں زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جو ہے وہ گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذائع نماز روزہ کرو چھٹی ہے. نہیں بابا، زیادہ پڑھو گے زیادہ عمل کرنا پڑے گا. ہو آپ کے پاس امکان تھا علم حاصل کرنے کا، آپ نے نہیں کیا، اس پہ بھی آپ کی پکڑ ہوگی. وہ لوگ احمقوں کی جنتوں میں رہتے ہیں کہ زیادہ علم حاصل نہ کرو، عمل کرنا پڑے گا. یہ علم کے مواقع ہونے کے باوجود، علم کے حصول کے در کھلے ہونے کے باوجود، علم کی طرف حرکت نہ کرنا، علم کو کسب نہ کرنا، علم کو حاصل نہ کرنا، روز قیامت انسان کی پکڑ کا سبب بنے گا. واضح سی بات ہے. لہذا کہا کہ آثار خوب، اچھے آثار کا مطالعہ اور ان میں غور و فکر، اور پھر مورد اعتماد انسانوں سے گفتگو جن کی فکر سالم ہے، جن کی تھاٹ سالم ہے، جن کی آئیڈیالوجی اچھی ہے، جو مغرب زدہ نہیں ہیں، جو دائیں اور بائیں بازو کی جماعتوں سے وابستہ نہیں ہیں، جو رائٹرز اور لیفٹرز نہیں ہیں، جو سوشلزم، کیپٹلزم اور کمیونزم اور ہیومنزم اور نیہلزم، اس طرح کے جو ازم ہیں، خود ساختہ انسانوں کے فرسودہ نظریات، بدبودار نظریات، انسانیت سے دور کرنے والے نظریات، اخلاق سوز نظریات، وہ ان سے متاثر نہ ہوں. سالم انسان، عاقل انسان، بالغ انسان، رشید النظر انسان وہ ہے کہ جو متاثر نہیں ہوتا. اس کے لیے قرآن کافی ہوتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کافی ہیں، اس کے لیے اہل بیت کی سیرت کافی ہے، رسول اللہ کے اصحاب کی سیرت ان کے لیے راہ گوشا ہے. توجہ رکھیے گا. بس اس بنا پر جو لوگ پختہ ہوں فکری طور پر، جو لوگ آمادہ ہوں فکری طور پر، جنہوں نے قرآن اور روایات اور اہل بیت اور احادیث اور سنت رسول کو پڑھا ہو، سمجھا ہو، ہضم کیا ہو، وہ دین کو سمجھتے ہوں گے دین کیا ہے. وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن والا دین ہوگا کہ ابتدا بھی تلاوت قرآن سے ہو رہی ہے اور اختتام بھی جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے، کہ تلاوت سرکاری ٹی وی میں ہوتا تھا، صبح ہوتی تھی تلاوت قرآن کریم، اور آخر میں جو ہے وہ بھی تلاوت قرآن کریم، اس کے بعد جو ہے وہ مچھر آ جاتے تھے، جھریاں آ جاتی تھیں. وہ یہ دین ہو جائے گا. وہ پھر اس تلاوت کے دوران جو بدماشی ہوتی تھی، جو عریانی ہوتی تھی، جو فحاشی ہوتی تھی، جو مغرب زدہ افراد آ کر مغرب کو جو ہے وہ رہنما اور رہبر اور نجات دہندہ کے طور پیش کیا کرتے تھے، وہ سب ہو رہا ہوتا تھا. لیکن جو عالم ہے، جو قرآن شناس ہے، جو دین شناس ہے، جو سنت و سیرت رسول شناس ہے، جو اہل بیت شناس ہیں، وہ پختہ انسان ہے. ایسے افراد کے پاس جایا جائے. ایسے ہمارے یہاں بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں. وہ آپ مولویوں کی ایک فہرست اٹھا کے دیکھیں پاکستان میں، سیاست میں، غیر سیاست میں، جن کے ماشاءاللہ سے آثار اور کارنامے اور کرتوت ماشاءاللہ سے آپ کو سب کو پوری قوم کو معلوم ہے. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ علماء جو اہل سنت ہیں. حتیٰ اہل سنت میں بھی آپ کو بہت سارے ایسے علماء مل جائیں گے، مفکر مل جائیں گے، دانشور مل جائیں گے، دانشمند مل جائیں گے، اہل تشیمیں مل جائیں گے آپ کو، دوسرے مقاد فکر مل جائیں گے، جن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بات کی جانی چاہیے. شرط یہ کہ وہ مغرب زدہ نہ ہو، پختہ ذہن کے ہوں. رہبر کہتے ہیں ہاں تقلیدی گفتگو نہ ہو. نہیں، سوال کرنے کا اختیار دیا جائے، جواب دیا جائے، ٹھیک ہے نا. نہیں آ کے ڈکٹیٹ کر دیا جائے، بس میں آؤں اور بولوں اور چلا جاؤں. نہیں، ڈکٹیٹ نہ کیا جائے، تقلیدی گفتگو نہ ہو، بلکہ یوں کہوں کہ ذہن گشا، فکر گشا گفتگو ہونی چاہیے. دریچوں کو کھولے، زاویوں کو واضح کرے، اس زاویے سے نگاہ سے، اس زاویے سے دیکھو، اس نگاہ سے دیکھو، اس پہلو سے دیکھو، یہ چیز ہونی چاہیے. نہیں یہ کہ جو کچھ آپ کریں سر یس سر ٹھیک ہے آپ صحیح کر رہے ہیں. ہمارے طالب علم میں کیا ہے، کوچنگ سینٹرز کی سیاست کیا ہے؟ اصل فکر کو سلب کر لیا گیا، سوچنے کو نابود کر دیا ہے. سب سے اچھا ٹیچر وہ ہوگا کہ جو نوٹس دے گا. سر نوٹس دیں گے آپ؟ اصل آج کے کوچنگ سینٹرز کی سیاست یہ ہے کہ نوٹس، ہم نوٹس دیں گے. خود طالب علم سے ہر چیز کو سلب کر لیا گیا، سوچنے کی، سمجھنے کی، فکر کرنے کی، انالائز کرنے کی، اصل کولو کو بیل بنا دیا ہے. اس میں جوتے رہو بس، تمہیں ہم نوٹس دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نہیں کہ فارمولے دے کے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھا جاؤ کہ یہ حل کرو. نہیں، کیونکہ سیاست ہے نا. کوچنگ سینٹر بہت بڑی تجارت ہے پاکستان میں. اصل ہمارے سرکاری اسکولوں میں تو تعلیم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں سرکاری اسکول، یعنی آپ سائیڈ میں آئیں اور ہمارے ٹیوشن پڑھیں آپ. ٹیوشن سینٹرز ہیں یہ جتنے بھی ہیں. تو یہ نہیں ہونے چاہیے. استاد سے گفتگو، عالم سے گفتگو، سیاستدان سے گفتگو. آج آپ دیکھیں کہ ہماری جو پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہیں وہ سب پلانٹیڈ ہوتی ہیں، منصوبہ بندی ہوتی ہے. یہ سوال کرو، یہ سوال نہ کرو. اب میڈیا آپ کو آزاد اب ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی کلپ بنا بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں. حقائق ہیں یہ. تم اس سے فلاں سوال کروا لو، وہ بار بار پوچھا جا رہا ہوتا ہے. وہ محترمہ یا محترم کہتے ہیں وہ کونی مار کے کہیں گے وہ سوال نہیں آیا اب تک. یا مثلاً جو ہے وہ فلاں تم یہ سوال کرنا، تم یہ سوال کرنا، یہ ساری چیزیں گور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سیاست میں ہو رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سے پاکستانی اس چیز میں بہت آگے ہیں. نہیں, تقلیدی گفتگو نہیں ہونی چاہیے, سوال جواب ہونے چاہیے, فکر واہ ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, انالائز ہونا چاہیے, جو استدلال سے, دلیل سے, آرگیومنٹ سے قانع کنندہ جواب دے سکیں. ایسے افراد جو آپ کی صلاحیتوں پروان چڑھا سکیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جواب دیتے ہیں لیکن منہ بند کرا دیتے ہیں آپ کا, وہ آپ میں رشد کی صلاحیت پیدا نہیں کرتے, آپ میں علمی نشوونما نہیں ہو پاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ اساتید, کچھ علماء, کچھ دانشور, مفکر, ٹیچرز اور پروفیسر ایسے ہوتے ہیں جو جواب دیتے ہیں, پھر وہ آپ میں یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ آپ سوال کریں. اور ہمیں کہتے ہیں ایسے افراد جو آرام سے قانع کنندہ ہوں اور آپ میں علم اور علمیت کا شوق پیدا کریں, انسانی ذہن کو قانع کریں. کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں آئمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے, رسول اللہ کی زندگی میں نظر آتی ہے. اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین کی زندگی میں نظر آتی ہے. اسی کو رہ بنے گا جہاد تبیین. جہاد تبیین کیا؟ یعنی جہاد, وہ جہاد, وہ جدوجہد, وہ سٹرگل کہ جس میں واضح کیا جائے, کھولا جائے, دریچے واہ کیے جائیں, زاویوں کو لایا جائے سامنے کہ اس نگاہ سے, اس زاویے سے, اس پہلو سے, اس طرف سے اس مسئلے کو دیکھو اور انالائز کرو. جہاد تبیین ہم چونکہ طالبان کا جہاد دیکھا ہے, القاعدہ کا جہاد دیکھا ہے ہم نے, داعش کا جہاد دیکھا ہے, تو ہمیں جہاد میں وہ کلاشنکوف کا جہاد آتا ہے. نہیں, جہاد بمانے جد و جہد سٹرگل ہے. یاد رکھیے گا جہاد تبیین یعنی گفتگو کے ذریعے سے, ڈائلاگ کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جائے, حقائق روشن کیے جائیں لوگوں کے سامنے, لوگ قبول کریں گے. یہ اسلامی انقلاب تھا جس نے جہاد تبیین انجام دیا. واحد تھا جس نے کہا کہ سامراج مرتباد, ڈٹا رہا, جمع رہا, آج دنیا کے لیے سامراج مرتباد. امام خمینی تھے رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے امریکہ مرتباد, اسرائیل مرتباد, اے علماء اسلام بداد اسلام برسید, یعنی یہ سیکٹریز کی بات ہے مدر تفیدیہ میں, اے علماء اسلام, اسلام کی فریاد کو پہنچو, اسلام ذبح ہو رہا ہے, اسلام پامال کیا جا رہا ہے, اسلام کو مارا جا رہا ہے, زد و کوب کیا جا رہا ہے, اسلام کی فریاد کو پہنچو, اسرائیل ہمارے ملک میں آ رہا ہے, اسرائیل مرتباد, امریکہ مرتباد. اس خمینی بت شکن نے جو کتنے سال پہلے, 60 سال پہلے تقریباً, 60s میں, 60 سال سے بھی زیادہ ہو گئے, یہ نعرہ لگایا تھا 60 سال کے, یعنی 60s میں نعرہ لگایا تھا امریکہ مرتباد, اسرائیل خطرہ ہے, اسلام خطرے میں ہے, آج پوری دنیا سمجھ رہی ہے. دیکھیں یہ ہے مرد قلندر, یہ ہے بصیرت انسان, یہ ہے مکتب قرآن و اہل بیت کا شاگرد جس نے دنیا کے سامنے دریچے کھولے, واضح کیا آج پوری دنیا کے لیے, ہاں سامراج مرتباد, امریکہ مرتباد. اچھا یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, مغرب میں مظاہرے ہو رہے ہیں, کہاں مظاہرے نہیں ہو رہے, حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے اور واضح تر ہوتی جائے گی. حضرت ولی عصر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فضل الشریف کے لیے ہے کہ لوگوں کی ذہنی سطح و معرفت میں اضافہ ہوگا. بس امام حسین نے بھی اپنی تحریک شروع کی, ہر چیز واضح کی, ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہم نہ حکومت کے لیے جا رہے ہیں, نہ جو ہاشم کے لیے جا رہے ہیں, نہ زر برق دنیا کے حصول کے لیے جا رہے ہیں, نہ فساد کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نہ جو ہے وہ قتل و غارت کے لیے, کسی چیز کے لیے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی زمین میں خدا کا نظام ہو. اے خدا, ہم تیری نشانی لوگوں کو دکھائیں, تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت کی تعلیم ان تک پہنچائیں. واضح کیا جہاد تبیین یعنی جہاد بیان, جہاد وضاحت, ایکسپلینیشن کی اسٹرگل ہے امام حسین علیہ السلام کی. یہ اسلامی انقلاب کی تھی, یہ مخبری کی تھی, یہ رہبر کی تھی, یہی امام زمانہ کی ہوگی اور یہی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. تو اچھے آثار کا مطالعہ, اہل تجربہ سے گفتگو, اور یوں کہوں کہ جن پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے ان افراد سے تعلقات کی استواری اور ان پر اعتماد کرنا اور ان سے گفتگو کرنا تاکہ وہ آپ کی فکروں کو کھولیں. یہ ہے وہ تین نکات جو شامل ہیں. انشاءاللہ پھر بعد میں جو گفتگو آئے گی تو ہم اس کو عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں صحیح انسانوں سے, اہل علم, اہل تجربہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.